بازار شام زینب دربار آن زینب بازار شام زینب دربار آن تم رو منصور شام ای میرے باشو ای میرے باشو زینب بازار شام زینب دربار آن زینب بازار شام زینب دربار آن تم رو منصور شام تم رو منصور شام ای میرے باشو
سائے میں
الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أيها الناس ما خلق العباد إلا ليعرفوا
صلوات محمد
الله اللهم صل على محمد وآل محمد
بزرگان محترم اور برادران عزیز سرکار سید و شہداء کی ایک حدیث ہے جس کے ضمن میں ہماری گفتگو جاری ہے جس میں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ پروردگار عالم نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ بندے اسے پہچانے، یعنی انسانوں کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرے۔ معرفت کی اہمیت پر اب تک گفتگو ہو رہی تھی اور آپ کے سامنے کچھ باتوں کو پیش کیا گیا کہ اگر انسان نے اس کائنات میں آنے کے بعد معرفت حاصل نہیں کی تو باقی جتنا کام کیا ہو اس کا فائدہ کیا ہے، جب اس مقصد کو حاصل نہیں کیا کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے بنایا تھا۔ اور اس کی طرف حدیث نے اشارہ کیا کہ لن یقبل اللہ عملا الا بمعرفت، پروردگار عالم کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا مگر معرفت کے ساتھ۔ اور اس کائنات میں رہنے کا حق بھی اسی کو ہے کہ جو معرفت حاصل کر رہا ہو۔ کل اس بات کو بیان کیا گیا کہ جو انسان اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، جو اپنے ہدف سے ہٹ جاتا ہے جس کے لیے پروردگار عالم نے اسے بھیجا ہے، تو پھر اسے رہنے کا حق نہیں ہوتا۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں فالموت خیر من الحیات، فالموت خیر له من الحیات، ایسے انسان کے لیے موت بہتر ہے زندگی سے۔ وہ انسان کے جو مقصد پر نہ ہو اور جس کے لیے پروردگار عالم نے اسے بھیجا ہے اس مقصد کو پورا نہ کر رہا ہو۔ اس چیز کو آپ کے سامنے ان چند دنوں میں گزارش کیا گیا۔ آج کی ہماری گفتگو اس موضوع پر ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو حصول معرفت کے لیے معنی بن جاتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے، وہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم معرفت پروردگار نہیں حاصل کر پاتے۔ ابھی یہ ہماری بحثیں مقدمتاً ہیں جو ہو رہی ہیں، اصل معرفت کی بحث تو ابھی تھوڑا آگے ہے اور دقیق بھی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے اس کے لیے ذہن آمادہ ہو جائیں اور جو دوسری مقدماتی بحثیں ہیں وہ مکمل ہو جائیں، پھر میں اصل بحث کو آپ کے سامنے گزارش کروں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو معرفت کے حصول کے لیے معنی بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم معرفت حاصل نہیں کر پاتے، وہ کیا ہے۔ اس لیے اگر آپ کہیں یہ تو جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل سیدھی سی بات ہے، ہم آئے اسی لیے ہیں کہ معرفت حاصل کریں، پھر کیوں نہیں کرتے آخر، وجہ کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم معرفت الہی سے دور ہو جاتے ہیں اور ہم معرفت حاصل نہیں کر پاتے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں اس اصل بات کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بہت ہی ضروری ہے اور بہت ہی خطرناک بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ کہ جو نہایت ضروری بھی ہے اور خطرناک بھی اتنی ہی ہے یہ منزل، جو موانع معرفت یا مانع معرفت کے نام سے جسے بیان کیا جا سکتا ہے، وہ چیز جو انسان کی معرفت میں رکاوٹ ہے۔ مقصد حیات، پھر عرض کر رہا ہوں، مقصد حیات کیا ہے؟ پروردگار عالم کو پہچاننا، اس مالک کی معرفت حاصل کرنا، اور اسی معرفت کی راہ پر زندگی کی آخری سانس تک چلتے رہنا، یہ ہمارا مقصد ہے، تو یہ ہونا چاہیے۔ اور اس کو مختلف لفظوں میں بیان کیا گیا ہے، کہیں حدیث میں کسی لفظ میں آیا، کہیں کسی لفظ میں آیا، جو بھی آپ دیکھنا چاہیں۔ مثلا میں جلدی سے واضح کر دوں ایک لفظ کو کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللہد، علم حاصل کرو. ماں کی آغوش گہوارے سے لے کر کے آغوش قبر تک. اطلب العلم من المہد للحد. مہد یعنی آغوش گہوارہ، لحد یعنی قبر. یہاں سے وہاں تک علم حاصل کرو. یہ کون سا علم ہے جس کے لیے پروردگار، جس کے لیے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں؟ مانے ہم اسکول میں پڑھتے رہے مرتے دم تک، ہم یونیورسٹی میں جاتے رہے، ہم مدرسے ہی میں رہ جائیں، کون سا علم ہے یہ؟ دیکھیے ایک چیز، میں بات سے بات نکل رہی، میں دور نہ ہو جاؤں. ایک چیز یہ ہے، اس بات پر غور کیجئے گا، قرآن مجید کے لیے یہ ارشاد کیا گیا، احادیث میں آیا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن وہ ہے جس کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، جس کی کچھ آیتیں کچھ آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں. ہم نے ایک آیت یہاں پر پڑھی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ممکن ہے دو چار سوروں کے بعد ایک دوسری آیت آ رہی ہو جو اس بات کو سمجھا دے. اس طرح قرآن میں بہت زیادہ ہے کہ جہاں تفسیر کرتی ہیں کچھ آیتیں کچھ آیتوں کی. تو اس کو تمام علماء نے اسے لکھا ہے، مفسرین آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں اپنے مقصد کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں. جناب آیت اللہ طباطبائی علی اللہ مقامہ نے جو تفسیر کی ہے، اس تفسیر کی بنیاد اسی پر ہے کہ تفسیر قرآن بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر. کہ خود اگر آیتوں کو ملا کر کے نتیجہ نکالا جائے تو بات سامنے آتی ہے. اسی لیے ہر انسان کو تفسیر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اصل ترجمہ سمجھنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے جب تک اسے پورے قرآن کا علم نہ ہو، پورے قرآن کے احاطہ نہ ہو. اسی طریقے سے احادیث معصومین، توجہ چاہتا ہوں اس پر، اسی طریقے سے احادیث معصومین بعض حدیثیں بعض حدیثوں کی تفسیر کرتی ہیں. ممکن ہے پیغمبر نے ایک بات کہی ہو جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، جا کر کے دیکھیے. مثلا مثال عرض کر رہا ہوں، امام حسن نے ایک بات کہی ہے، ان دونوں کو ملائیں گے تو نتیجہ سامنے آ جائے گا. پیغمبر کی ایک بات ہے جو واضح نہیں ہے، جناب امام صادق علیہ السلام اپنے زمانے میں ایک بات کہہ رہے ہیں، امام علیہ السلام اپنے زمانے میں ایک بات کر رہے ہیں 150 سال کے پر مثلاً 100 سال کے بعد، اور جب ان بات دونوں چیزوں کو ملایا جائے دونوں حدیثوں کو تو نتیجہ صحیح نکلتا ہے. بعض حدیثیں بعض حدیثوں کی تفسیر بیان کرتی ہیں، توجہ چاہتا ہوں، تفصیل بیان کرتی ہیں، معنی بیان کرتی ہیں، تبیین کرتی ہیں. اسی لیے ہر انسان کو حدیث بیان کرنے کا حق نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب نقل حدیث کے لیے اجازہ لینا پڑتا تھا، یعنی جو اہل ہیں جو ایکسپرٹ ہیں اس چیز کے، ان سے اجازت لینا پڑتی تھی کہ ہمارے اندر اتنا علم ہے کہ ہم حدیث کو بیان کر سکتے ہیں، حدیث کو نقل کر سکتے ہیں. مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. آپ دیکھیے بعض ایسے ملک ہیں کہ جہاں پر جو چاہے دوا نہیں لکھ سکتا، یہاں پر بھی قانون یہی ہوگا، عمل میں آئے یا نہ آئے بات الگ ہے، کہ اگر آپ اپنے ہاتھ سے دوا لکھ دیں کسی کے لیے اور وہ دوا خرید دے، کچھ اس کو ہو جائے، وہ چیلنج کر دے تو جیل چلے جائیں گے. کیوں؟ آپ کو دوا لکھنے کا حق کس نے دیا؟ یہ دوا وہ لکھ سکتا ہے جس کے پاس میڈیکل کا سرٹیفکیٹ ہو، وہ پڑھا لکھا انسان ہو، ڈاکٹر ہو. ہر انسان گلی سوڑ کر دوا نہیں لکھ سکتا. میں چاہوں ایک دوا لکھ کر کے دے دوں آپ کو اور آپ اسے لے لو، بعد میں یہ رائٹری پکڑی جائے، مشکل ہوگی ہمارے لیے کہ آپ نے لکھی کیسے دوا، آپ کو لکھنے کا حق نہیں ہے. یہ وہ لکھے گا جو ڈاکٹر ہے. مثلاً کیسے ایسے ممالک ہیں جب تک ان کے پاس لائسنس نہ ہو، سرٹیفکیٹ نہ ہو، اس وقت تک وہ دوا لکھ نہیں سکتے. اسی طریقے سے جب تک ایک انسان کے پاس حدیث کا اجازہ نہ ہو، وہ حدیث کو نقل نہیں کر سکتا. آپ کیسے کہہ رہے ہیں فکر معصوم یہ ہے؟ وہ حدیث جو سماج میں جا کر کے، معاشرے میں جا کر کے، سوسائٹی میں جا کر کے ایک نظریہ قائم کرنے والی ہے، ایک فکر دینے والی ہے، اس حدیث کو کیسے نقل کر دیا جائے گا؟ اس انسان کے ذریعے سے جس کے پاس حدیث کی کا پورا علم نہیں ہے. اور میں نے اس مرتبہ کئی جگہ پر یہ بات کہی ہے, آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آج کل ایک فیشن چلا ہوا ہے مثلا ایس ایم ایس کے ذریعے سے, امام نے یہ فرمایا اور امام نے یہ فرمایا اور امام نے یہ فرمایا, نہ یہ پتا یہ کہاں سے آئی, کس کتاب سے لی گئی, کچھ نہیں معلوم, امام نے یہ فرمایا. ہمیں حق ہے, رائٹ ہے یہ کہنے کا کہ امام نے یہ فرمایا. ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اس حدیث سے کہ امام کا مطلب یہ ہے. اتنی ہزاروں حدیثوں میں اتنا سخت موضوع ہے یہ, اگر اس پر گفتگو کروں تو کئی تقریر چاہیے. میں دو تین باتیں جلدی جلدی کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت اور دقت کا اندازہ لگ سکے. بچوں کے لیے اس کا بزرگ تو جانتے ہیں. ایک حدیث جو ہم تک پہنچی ہے کسی بھی معصوم سے, مثلا جناب امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام, جیسے ہم نے کل آپ کے سامنے امام کی حدیثیں پڑھی, بعض ایک حدیث امام کی گزارش کی آپ کے سامنے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا, مثلا یہی حدیث جو کل میں نے پڑھی, من استوى یومہ فہو مغبون, جس انسان کے دو دن ایک جیسے ہوں وہ انسان گھاٹے میں ہے. ومن کان آخر یومہ خیرہما فہو مغبوط, یہ امام چھڑے امام سے, ساتھ امام سے بھی یہی حدیث ذرا سے فرق کے ساتھ نقل ہو رہی ہے. ساتویں امام نے ہم سے تو کہا نہیں آ کر کے کہ حدیث یہ ہے, ہم نے کہیں دیکھا ہے جا کر کے سو کسی کتاب میں, مثلا جس نے وہ کتاب لکھی ہے اس سے بھی نہیں کہا امام نے, پھر کیا اس نے بھی کہیں سے لکھی ہے. اسی طرح چلتے جائیے تو یہاں سے لے کر کے امام تک مثلا 30 واسطے بیچ میں آ رہے ہیں, انہوں نے اس سے سنا ہے, انہوں نے اس سے سنا ہے, انہوں نے اس سے سنا ہے, ہوتے 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 اس نے امام سے سنا ہے. مثلا زرارہ نے جا کر کے امام سے سنا ہے کہ نہیں. اس طریقے سے ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے, ایک حدیث کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر یہ بیچ میں 25-30 جتنے لوگ آ رہے ہیں سب کے بارے میں ہم کو پورا معلوم ہو یہ انسان جھوٹا تھا کہ سچا تھا, زندگی میں جھوٹ بولتا تھا یا سچ بولتا تھا, یہ انسان بے ایمان تھا کہ با ایمان تھا, یہ انسان غالی تھا غلو کرتا تھا یا درست تھا, یہ انسان شیعہ تھا یا اہل سنت میں سے تھا. بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اگر ان 25-30 میں سے ایک آدمی بھی بیچ سے غائب ہو جائے حدیث صحیح نہیں ہو پاتی, قابل عمل نہیں ہو پاتی, ضعیف ہو جاتی. ایک آدمی بیچ میں نہیں آیا کیسے معلوم کہ وہ صحیح تھا؟ ایک انسان ایسا ہے جس کے بارے میں ہم کو پتا نہیں, مجہول ہے, نہیں جانتے ہم کون ہیں, کیسے مان لیں کہ امام نے کہا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ کتنا سخت مرحلہ ہے. جناب آیت اللہ خوی علی اللہ مقامہ نے 25 جلدیں کتاب لکھی ہیں, اتنی بنتی ہیں 25 جلدیں کتاب معجم الرجال کے نام سے, اس میں انہی لوگوں کی سوانح حیات لکھی گئی ہے, یہ انسان کیسا تھا, یہ انسان کیسا تھا, یہ انسان کیسا تھا. ایک حدیث کو درست کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, تب پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث امام سے نقل ہوئی ہے. ابھی مطلب کی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف سند پر گفتگو ہے کہ معلوم ہو کہ دشمن نے نہیں داخل کر دی ہمارے سماج میں. پورا ایک باب ہے اسرائیلیات کا, وہ حدیثیں جو یہودیوں نے داخل کر دی ہیں شیعت کے اندر, راویوں کو خرید کے, دوسرے لوگوں کو خرید کے, پاکا تھا کام ہوا ہے حکومت بنی عباس بنی امیہ میں حدیثیں اس طرح کی لائی گئی. کیسے معلوم ہے کہ یہ درست ہے؟ کون بتائے گا؟ ایس ایم ایس بتائے گا؟ کوئی ایسا ایکسپرٹ چاہیے اس کے لیے, اس کو محدث کہا جاتا ہے علمی حدیث کی زبان میں, وہ بیان کرے کہ ہاں یہ درست ہے معصوم کی حدیث ہے. یا آپ کسی ایسی کتاب سے اسے بیان کر رہے ہو جو کتاب اتھینٹک ہے, مثلا ہمیں معلوم ہے فلاں عالم دین نے اس کو لکھا ہے اور وہ غلط حدیثوں کو نہیں لکھ سکتے, تب تو ہونا چاہیے اس طرح کی بات. تو اتنا سخت مرحلہ ہے احادیث کے لیے بھی, جس طریقے سے قرآن کے لیے ہے ویسے حدیث کے لیے بھی ہے. قرآن میں کم از کم آسانی یہ ہے کہ ثابت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ ثابت ہے. آج کوئی شک نہیں کر سکتا قرآن میں کہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے, لیکن حدیث میں تو یہ بھی ثابت نہیں کہ معصوم کا کلام ہے کہ نہیں.
سوائے ان حدیثوں کے جو متواتر ہیں اور یقینی ہیں, مثلاً من کنت مولا فاعز علی مولا متواتر ہیں, کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں, قرآن کے طریقے سے ہے, سند کے اعتبار سے انی تارکن فیکم مثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی متواتر ہے, سب نے اس کو لکھا ہے. تو لہذا ضروری ہے کہ اس پر انسان غور کرے اور احتیاط کرے کلام معصوم کو نقل کرنے میں اور کلام معصوم کو بیان کرنے میں. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ اطلب العلم من المهد الى اللحد, علم حاصل کرو گہوارے سے آغوش قبر تک. کیا کریں, پڑھتے ہیں داخلہ لیے رہے مدرسے کے اندر. دوسری حدیث اسے بیان کرے گی مثلا کہ علم کے معنی کیا ہے, پیغمبر نے علم کی تفسیر کی, علم کو واضح کیا, توضیح دی علم کی. کیسے, مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک جگہ پر بھیڑ لگی ہے, کوئی ایک آدمی درمیان بیٹھا, لوگ اسے گھیرے ہوئے چاروں طرف سے. پیغمبر نے پوچھا من ہذا, یہ کون ہے, کیا ہے؟ تو لوگ کہا یا رسول اللہ ہذا علامہ, یہ علامہ ہے, بہت زیادہ جاننے والا. پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ یہ علامہ ہے. پیغمبر نے کہا علامہ کیا جانتا ہے؟ کہا یہ انساب عرب کو جانتا ہے, تمام عرب کی نسلوں سے واقف ہے, کون کس نسل سے ہے, وہ کون سا قبیلہ ہے, وہ کہاں سے آیا, سب اسے پتا ہے. پیغمبر نے کہا ایسے علم کا کیا فائدہ, جس کے جاننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, جس کے نہ جاننے سے کوئی نقصان نہیں ہے. پھر آپ نے بیان کیا انما العلم ثلاثا, علم کی تین قسمیں ہیں, علم صرف تین قسموں پر ہے, ان کے علاوہ علم کچھ نہیں ہے. لفظ انما کا ترجمہ یہ ہے, صرف تین قسموں پر ہے علم. کون کون سا ہے؟ آیت محکمہ, پہلی چیز آیات محکمہ جس کی تفسیر کی گئی یعنی عقائد. دوسری چیز سنت قائمہ جس کی تفسیر کی گئی اخلاق. تیسری چیز فریضۃ عادلہ جس کی تفسیر کی گئی احکام, یعنی عقائد و اخلاق و احکام. علم ان تین چیزوں پر ہے کہ جس کا جاننا ضروری ہے, نہ جاننا میں مصیبت ہے انسان کے لیے. یہ وہ علم ہے کہ جو گہوارے سے لے کر کے اور قبر تک حاصل کرنا چاہیے, یعنی عقائد میں اضافہ ہوتا رہے, احکام میں اضافہ ہوتا رہے, اخلاق میں اضافہ ہوتا رہے. ایک لفظ میں سمیٹے کہوں کہ معرفت بڑھتی چلی جائے, ایک لفظ میں کہیے یعنی معرفت میں اضافہ ہوتا رہے انسان کا, یہاں سے لے کر کے آغوش مادر سے لے کر کے آغوش قبر تک. ایسی چیز ہے معرفت. معرفت لمحہ بلمحہ اس میں پڑھنا چاہیے. میں نے کل آپ کے سامنے گزارش کیا کہ ہر دن پہلے دن سے بہتر ہونا چاہیے معرفت کے اعتبار سے. اگر ہم وہی کی وہی کھڑے ہیں تو مشکل ہے ہمارے لیے, گھاٹا ہے. اور اگر بیک گیئر میں جا رہے ہیں تو ملعون ہے, موت بہتر ہے حیات سے, امام پر مارے ہم نہیں. آج اس کو عرض کرنا ہے کہ معنی معرفت کیا چیز ہے, وہ کون سی چیز ہے کہ جو معرفت پروردگار کے لیے معنی بن جاتی ہے, رکاوٹ بن جاتی ہے. معنی نہیں رکاوٹ, ہم کیا کریں, سوال ہے یہ. آپ اتنے سے معرفت معرفت کر رہے ہیں, آخر ہم کیا کریں کہ ہم کو معرفت حاصل ہو. کچھ باتیں تو بعد میں آئے گی مثبتات, میں یہ نگیٹو پوائنٹ جو پہلے بیان کروں, ہم کیا کریں کہ معرفت حاصل ہو. پہلی منزل پر اس رکاوٹ کو دور کریں جو معرفت کے لیے مانع ہے, پہلے اسے دور کریں اپنے اندر سے. پہلے اس چیز کو آپ دیکھیے, اگر کوئی رنگ کرتا ہے کسی دیوار وغیرہ پر رنگ کرنا ہوتا ہے تو پہلے ریگمال لے کر کے اس رنگ کو صاف کرتے جو پہلے سے ہے, اس کو پہلے پوچھ دیں رگڑ کے گھس کے صاف کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد دوسرا رنگ اس میں چڑھاتے ہیں کہ نہیں. اس طریقے سے پہلے اس کو جتنا اس کو صاف کر لیں اتنا دوسرا رنگ اچھا آئے گا. تو پہلے اگر کوئی معنی ہے اپنے اندر نفس میں تو اس معنی کو دور کریں, اس رکاوٹ کو دور کریں, اس کے بعد معرفت کر رہے ہیں اس پر آئے. اور اگر معنی بھی رہا تو معرفت حاصل بھی کریں گے تو رکے گی نہیں, ٹھہرے گی نہیں, چپکے گی نہیں, اس کے اوپر اکھڑ جائے گا رنگ, مثلا ذرا سے کسی چیز سے اکھڑ جائے گا. معنی کیا چیز ہے, قرآن مجید بیان کر رہا ہے. کرنا کیا ہے, معرفت پروردگار حاصل کرنا, اللہ کی معرفت. ابھی اللہ کی معرفت یعنی کیا، میں اس پر باتوں کو فرو کروں گا. اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، رکاوٹ کو دور کرنا ہے. رکاوٹ کیا ہے؟ قرآن مجید نے بیان کیا کہ ما جعل اللہ للرجل من قلبین فی جوفہ، سورہ احزاب. اللہ نے کسی مرد کے لیے، کسی شخص کے لیے دو دل نہیں بنائے. توجہ کیجیے، ایک کنایہ ہے کہ پروردگار نے کسی کے اندر، کسی کے درون میں دو دل نہیں رکھے، یعنی ایک ہے، یا یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. کل کی بات اگر آپ بھولے نہیں ہیں تو زیادہ آسانی ہوگی. ما جعل اللہ لرجل من قلبین، اللہ نے کسی مرد کے لیے دو قلب نہیں بنائے. کیا مطلب دو قلب نہیں بنائے؟ کل کی حدیث آپ کے سامنے گزارش کروں، بات واضح ہو جائے گی. کیا حدیث نے کہا؟ کہ القلب حرم اللہ. قلب، قلب سے مراد وہی روح جو میں کل کہہ چکا، وہی نفس، وہی حقیقت انسان، ضرور انٹیریئر باطن جو بھی کہنا چاہے. القلب حرم اللہ، قلب اللہ کا حرم ہے، حرم الہی ہے قلب. لا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ، اللہ کے حرم میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مت لاؤ، کسی دوسرے کو سکونت نہ دو، کسی دوسرے کو ٹھہرنے مت دو. کہاں؟ اللہ کے حرم میں. اللہ کا حرم کیا ہے؟ قلب، دل، یعنی وہی روح ہے انسان، باطن انسان کا، جہاں محبتیں آتی ہیں. ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے، محبت کہاں ہے؟ ہاتھ میں، پیر میں، آنکھ میں، کان میں، کہاں ہے؟ دل میں. کہا اس دل میں نہیں، اندر کہیں ہے، نفس میں تاری ہوتی ہے محبت. توجہ فرما رہے ہیں. وہیں پر پروردگار عالم نے کہ جو حرم ہے وہی ہے تمہارا باطن، تمہاری روح، تمہارا نفس، تمہارا قلب، اور اس قلب میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مت ٹھہرنے دو. یہ حدیث نے کہا. قرآن کیا کہتا ہے؟ کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، پروردگار عالم نے کسی ایک کے لیے بھی دو قلب نہیں بنائے. توجہ کیجئے گا، قلب ایک بنایا، اور وہ قلب کیا ہے؟ حرم الہی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اس میں نہ ٹھہرے. لیکن میں کتنا قدم بقدم آگے بڑھوں گا کہ بات واضح ہو جائے. دو دل نہیں ہے، دل ایک ہے. ایک مقدمہ، اس دل میں صرف اللہ کو رہنا ہے. دوسرا مقدمہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ رہے. تیسری چیز، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی دل میں رہتا ہے؟ یہ سوال ہے. کیا پروردگار کے علاوہ بھی کوئی دل میں آ سکتا ہے؟ جی آ سکتا ہے، آتا ہے. کون سی چیز ہے جو خدا کے مقابلے میں آ سکے؟ بہت توجہ میرے عزیزوں، کون سی چیز ہے جو خدا کے مقابلے میں آ سکے؟ کوئی ہے کائنات میں ایسی چیز جو اللہ کے مقابلے میں ہو؟ سوچیں آپ. اور جو چیز خدا کے مقابلے میں ہوگی، مثلا جیسے سفیدی مقابلے میں ہے سیاہی کے، یا وائٹ یا بلیک، ایک ساتھ دونوں ممکن ہے؟ یہی ایک ہی چیز وائٹ بھی ہے، بلیک بھی ہے. آدھی وائٹ آدھی بلیک الگ موضوع ہے، جہاں وائٹ ہے وہی بلیک ہو ہی نہیں، دونوں دوسرے کی ضد ہیں. کیسے ممکن ہے کہ جو چیز سفید بھی ہو کالی بھی ہو؟ ممکن نہیں ہے. تو اسی طریقے سے خدا اور غیر خدا ممکن نہیں ہے. غیر خدا کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے مقابلے میں ہے؟ ساری چیزیں خدا کے مقابلے میں ہیں، لیکن وہ ایک اہم چیز. اب دیکھیے، میں اس سے پہلے اسے بیان کروں ایک بار جلدی سے اور کہوں. آپ اٹھا کر کے دیکھیں احادیث میں کتنی مذمت کی گئی ہے دنیا کی، کتنی مذمت کی ہے، خصوصاً مولا کائنات نے بہت مذمت کی ہے دنیا کی. مولا کائنات نے بہت زیادہ مذمت کی ہے دنیا کی، دنیا ویسی اور دنیا ویسی اور دنیا ویسی، دنیا مردار ہے اور اس کو لینے والے نجس جانور ہیں. لفظ نہیں کہنا چاہ رہا, یہ بیان کیا باقاعدہ ہے روایات کے اندر ہے. شاید ہی کسی چیز کی اتنی مذمت اتنی دنیا کی ہے. دنیا سے مراد کیا ہے؟ یہ زمین, وہ آسمان, درخت, پیڑ پودے, کیا کیا چیز ہے دنیا؟ ہم اور آپ, دولت, پیسہ, مال, حکومت, گاڑی, مقام, کیا چیز دنیا ہے؟ سوچیں اسے. یہ زمین اور آسمان تو پروردگار کی مخلوق ہیں, کس کو حق پہنچتا ہے ان کی مذمت کرنے کا؟ اللہ کی مخلوق. کیا چیز ہے دنیا؟ حدیث واضح کرے گی, کلما شغلک عن ربک فہو دنیا, جو چیز تم کو تمہارے خدا سے دور کر دے وہ تمہاری دنیا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی آسانی سے, جو چیز تم کو تمہارے خدا سے دور کر دے, ربک تمہارے پروردگار سے تو روک دے, وہ تمہاری دنیا ہے. کلما شغلک عن ربک فہو دنیا کا, وہ تمہاری دنیا ہے. ممکن ایک چیز ہمارے لیے دنیا ہو آپ کے لیے نہ ہو, وہی چیز آخرت ہو. ممکن ہے یہ ممبر ہمیں خدا سے دور کر رہا ہو, ہم اس پر بیٹھے ہیں اس لیے کہ آپ ہمارا کلمہ پڑھیں, کہ ہم بہت اچھے خطیب ہیں مثلا. یہ مجلس نہیں ہے, دنیا ہے, کیونکہ چیز ہمیں خدا سے دور کر رہی ہے. مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا رہے تاکہ لوگ کہیں کہ ہم فلاں جگہ کے امام جماعت ہیں, ہم فلاں مسجد کے امام جمعہ ہیں. اپنے آپ کو اوپر لے جانے کے لیے اس تصور سے یہاں پر کھڑے ہو گئے. دنیا ہے یہ مصلی, میں یہ سچ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, آپ پوچھیں کسی سے, دنیا ہے یہ. لیکن ایک دوسرا انسان اسی مصلی پہ کھڑا ہو رہا ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اس کے لیے آئین آخرت ہے. ایک دوسرا انسان ممبر پہ بیٹھ کر کے خدا کے لیے بول رہا ہے, اس کے لیے آئین آخرت ہے. ہم دولت اس لیے کما رہے ہیں کہ لوگ ہمیں سیٹ کہیں, دنیا ہے. ایک دولت اس لیے کما رہا ہے کہ تم بندگان خدا کی اللہ کے دین کی خدمت کرے, آئین آخرت ہے. دیکھ رہے ہیں آپ دنیا, جو چیز خدا سے روک لے وہ دنیا ہے, جو چیز خدا کے مقابلے میں آ جائے. اصل چیز کیا ہے توجہ کیجئے گا, نہ دولت خدا کے مقابلے میں ہے, نہ طاقت خدا کے مقابلے میں ہے, نہ مسلح, نہ ممبر, نہ پوسٹ, نہ مقام, کوئی چیز پروردگار کے مقابلے میں نہیں ہے. سب چیزیں مطیع محض ہیں پروردگار کی. ہم غلط استعمال کر رہے ہیں, یہ بات الگ ہے. وہ اصل چیز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم خدا کے مقابلے میں ہیں اور جو معرفت کے لیے مانے ہیں, وہ اصل کیا ہے؟ جی اس چیز کے لیے ایسا ہی سناٹا چاہیے تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ہم پیدا کیے گئے ہیں معرفت کے لیے, معرفت پروردگار. وہ کون سی چیز ہے جو معرفت کے لیے رکاوٹ ہے؟ رکاوٹ وہ چیز ہوگی جو خدا کے مقابلے میں آئے. خدا کے مقابلے میں کیا ہے؟ کوئی چیز دنیا کی نہیں ہے. آپ جس چیز پر انگلی رکھیں گے وہ چیز عین آخرت بن جائے گی. آپ دیکھ لیجئے, ظالم حکومت میں رہ کر کے مقام حاصل کرنا دنیا ہے؟ جی نہیں. علی ابن یقطین مثال ہے اس کی. امام نے کہا وہاں جاؤ تاکہ ہمارے چاہنے والوں کی مدد کرو, یہ بھی آخرت بن گئی. دولت حاصل کرنا دنیا ہے؟ جی نہیں. اگر دولت دنیا ہوتی تو حج واجب کیوں ہوتا ہے آج اس زمانے میں؟ بولے حج کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے, خالی مکے والے کرتے. ایسا نہیں ہے. وہ کون, میں روک رہا ہوں تاکہ یہ بات میں کہہ سکوں تاکہ یاد رہ جائے, وہ کون سی چیز ہے جو مالک کے مقابلے میں آ سکتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو پروردگار کی طرف جانے سے روک لیتی ہے معرفت الہی سے؟ بس اب اس سے زیادہ روکنا مناسب نہیں ہے. اسی جگہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے قرآن مجید سے, پیغمبر سے پروردگار عالم کہتا ہے, افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, اے پیغمبر کیا آپ نے دیکھا اس انسان کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ قرآن مجید ہے یہ سورہ جاثیہ 45واں سورہ 23ویں آیت اٹھا کر کے آپ دیکھیں، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے اسے دیکھا، اب مختلف ترجمے اس کے افرائیت کے ہیں لیکن جو اس کو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ نے اسے دیکھا کہ جس نے اپنا خدا اپنا معبود اپنی خواہش کو بنایا ہے، اپنی ہوائے نفس کو، قرآن مجید نے دو الہ کا تصور دیا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، خدا یہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، شہد اللہ، اللہ گواہی دیتا انہ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ، لفظ الہ اسی الہ سے بنا ہے، اللہ، الہ پر الف لام لگایا، الہ اللہ ہوا، الہ یعنی معبود، الذی یعبد، جس کی پرستش کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، اسے اللہ کہتے ہیں، اسے خدا کہتے ہیں ہماری زبان میں، اردو میں، انہ لا الہ الا ہو، اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود، کوئی الہ نہیں ہے، ایک دوسرا الہ قرآن نے کہا افرائیت من اتخذ الہہ، وہی لفظ الہ رکھا، تم نے دیکھا کہ اس نے اپنی خواہش کو اپنی مرضی کو الہ بنا دیا ہے، اور الہ کو مقدم کیا ہوا پر تاکہ معلوم ہو کہ جانتا ہے کہ معبود ہے پھر بھی اپنی مرضی کو خدا بنا رہا ہے، دنیا کوئی چیز نہیں ہے، طاقت کوئی چیز نہیں ہے، اصل یہ ہے جو قرآن نے کسی تیسرے الہ کا تصور نہیں دیا، یا وہ اللہ الہ ہے اور یا پھر ہماری مرضی ہماری خواہش الہ ہے، شان نزول بیان کروں آپ کے سامنے اس کا، مکے میں کفار قریش نے بتوں کی پرستش شروع کی تھی، آپ جانتے ہیں بتوں کو پوچھتے تھے، بت کے سامنے کھڑے ہو گئے، اب جو بھی انداز ان کا رہا مجھے کیا معلوم، ہم نے تو یہی دیکھا اپنے ہندوستان میں، بتوں کے سامنے آ گئے، عبادت کر رہے ہیں، بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، کس کی پرستش کر رہے ہیں؟ جواب دیں، اردو میں کہہ رہا ہوں بولیے، بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، سوچئے بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، یہ لوگ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، کل لگ تو یہی رہا سامنے رکھا ہوا ہے اور کھڑے پوج رہے ہیں، کچھ دن کے بعد منڈی میں بازار میں اس سے اچھا بت آ گیا، اس کو پھینک دیا، اس کو لا کر رکھ لیا، اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس کی عبادت کرنے لگے، یہ پوجنے لگے اسے، کچھ دن کے بعد اس سے خوبصورت، اس سے اچھا، اس سے بہترین، ماڈرن، کوئی لیٹسٹ کوئی بت آیا نیا ورژن، اس کو پھینک دیا، اس کو لا کر رکھ دیا سامنے، اس کے سامنے جھک گئے، سوچ کے بتاؤ عزیزو یہ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، اگر یہ بت کو پوج رہے ہوتے تو جب تک وہ بت رہتا پوجتے رہتے، یہ بت کو نہیں پوج رہے، یہ اپنی مرضی کی پرستش کر رہے ہیں، جو ہمیں اچھا لگ جائے، یہ کمبخت بت کو بھی نہیں پوج رہا، بھئی اگر یہ ہمارا خدا ہے، یہ بت ہے، یہ ہمارا خدا ہے، تو جب تک یہ ہے خدا ہے، یہ کون سی بات ہوئی کہ جب اس کا نیا ورژن آ گیا تو یہ خدا نہیں رہ گیا، وہ دوسرا لیٹسٹ آ گیا، یہ کون سی بات ہوئی، اس کو جا کر کے رکھ دیا، اصل میں بات اس کی نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے، یہ ہماری مرضی کے مطابق ہے، میرے عزیزوں میں پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہماری زندگی کا سب سے خطرناک چیپٹر یہی ہے، اب اٹھا کر کے دیکھیں. اب میں کہنا نہیں چاہتا ہوں کچھ چیزوں کو, باتیں سخت ہیں. بعض مقامات پر ایسے ہیں کہ ہماری عبادتیں بھی ایسی ہیں, ہم عزاداری امام حسین کے نہیں کر رہے, اپنی مرضی کی کر رہے ہیں. جلوس یوں نکلنا چاہیے کیوں کہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے. اگر ڈیپ میں جا کے سوچ کے ہمیں اچھا لگ رہا ہے, اسے یہ امام کی بات نہیں کر رہا ہے, یہ اپنی بات کر رہا ہے, یہ اپنے لیے خوش ہے کہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے. ایسے ہونا چاہیے کیوں کہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے. تو اٹھا کے پھینک دیا, دوسرا لا کے رکھ دیا. جب اس سے اچھا کوئی لگنے لگا تو اسے پھینک دیا, اس کو لا کے رکھ دیا. قرآن نے اسی جگہ اسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا, افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. پیغمبر آپ نے دیکھا اس نے اپنا بت اپنا الہ بھی اپنی ہوا کو بنایا ہے, اپنی خواہش کو بنایا ہے. سب سے بڑا معنی, سب سے بڑی رکاوٹ جو معرفت پروردگار میں یہی ہے. کون یہی بت نہیں, اپنی خواہش, اپنی خواہش, اپنی مرضی. اور اگر میں اس پر تھوڑی سی گفتگو بعد میں اور کروں گا, اگر انسان اسے کنٹرول کر لے, آپ یقین کریں شیطان بھی ناکام ہو جائے گا. اس سے بڑا شیطان ہم خود ہیں, وہ نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا, بلکہ بعض ممکن ہے بات صحیح بھی ہو, کہ مدینے میں ایسے ایسے تھے جنہوں نے شیطان کو بھی بہکا دیا, جو اس کے بھی استاد تھے. آپ دیکھیں شیطان قیامت میں اپنا مقدمہ خود لڑے گا. قرآن نے بیان کیا, قرآن دیکھیے, قرآن نے بیان کیا قیامت کے دن شیطان اپنا کیس خود ڈیل کرے گا, پروردگار کی بارگاہ میں کہے گا کہ مالک ہم نے کیا کیا. پروردگار کی بارگاہ میں کہے گا, لیکن ہم سے اور آپ سے کہے گا, ہم نے کیا کیا. اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا حق, تم نے اس کی بات نہیں مانی. ہم نے تمہیں وعدہ دیا تھا وعدے کی مخالفت کی, تم نے ہماری بات مانی. اچھا تم نے کیوں مانی ہماری بات؟ مالی علیکم سلطان, ہم کو تم پر کوئی قدرت تو نہیں تھی. ہم نے تمہیں بلایا, تم چلے آئے, ہم کیا کہہ رہے کیوں آئے تھے آخر. یہ قرآن کا ڈیفنس ہے, اپنا سیلف ڈیفنس قرآن مجید میں شیطان کا, کہ ہم نے صرف دعوتوں کو, ہم نے صرف تمہیں دعوت دی تھی, صرف بلایا تھا تمہیں, تم کیوں چلے آئے. اور معلوم کیا کہتا ہے, کیا اچھا جملہ کہتا ہے, کہ ہم نے تمہیں صرف دعوت دی تھی, ہم نے کوئی تم پر قدرت حاصل نہیں تھی, تمہیں اختیار نہیں تھا. آج تک آپ بتائیے کسی کو, کوئی کوئی ایک اٹھ کے کہہ دے کہ ہم نہیں جا رہے تھے مثلا. اب میں کیا کہوں مثلا, کہاں ایک صلوات پڑھائی محمد علی محمد. مثلاً فلاں جگہ پر جو فلاں نازیبا جگہ تھی, ہم وہاں نہیں جا رہے تھے, شیطان ہاتھ پکڑ کے ہمیں گھسیٹتا ہوا لے گیا. کوئی ہے ایسا؟ کوئی خاتون یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم تو پردہ کرنا چاہ رہے تھے, شیطان نے زبردستی ہمارا اس کا اتار دیا. کوئی ہے ایسا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم تو غیبت نہیں کرنا چاہ رہے تھے, شیطان نے زبردستی ہماری زبان گھما دی منہ کے اندر. ہو سکتا ہے یہ کرنا؟ پھر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بولو, ہم بولنے لگے. اتنا ہی تو ہے, اس نے دعوت دی ہم نے قبول کر لی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیلف ڈیفنس شیطان خود کہہ رہا ہے, قرآن مجید بیان کر رہا ہے. اور پھر آخر میں کیا اچھا جملہ کہتا ہے کہ فلا تلومونی لومو انفسکم, اپنے نفسوں کو ملامت کرو, ہمیں ملامت نہ کرو, ہمیں برا بھلا نہ کہو, اپنے آپ کو برا کہو. لوم انفسکم, اپنے آپ کو برا کہو, خاک ہو تمہارے سر پر, تم نے کیوں ہماری بات مانی. اور شیطان کی بات پروردگار عالم نے قرآن میں کہہ دی کہ دیکھ لو تمہارا یہ دشمن ہے وہ یہ کہے گا. یعنی اگر ہم, آپ دیکھیے مثال دوں آپ کے سامنے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے, دو دو چار کے طریقے سے. امریکہ نے حملہ کیا افغانستان پہ, اسے افغانستان پہ حملہ کرنا تھا یا اسے عراق پہ حملہ کرنا تھا, وہ جہاز کہاں سے اڑائے گا؟ واشنگٹن سے یا نیو یارک سے؟ یعنی واشنگٹن سے جنگی جہاز اڑے گا, آئے گا حملہ کرنے عراق پر 12-14 گھنٹے کا سفر کر کے؟ کہا نہیں, یہ تو ممکن نہیں ہے. کہا پھر کیا کریں؟ کہا عراق کے آس پاس کوئی ایئرپورٹ ڈھونڈو, توجہ کریں, افغانستان کے آس پاس کوئی ایئرپورٹ ڈھونڈو کہ جہاں سے ہمارے جہاز اڑے اور پھر حملہ کریں جا کر کے. نبی 14 گھنٹے کا سفر کر کے حملہ کرنے کی طاقت رہے گی اس کے اندر؟ اگر یہ آس پاس والے ملک اپنا ایئرپورٹ نہ دیں, اپنا رن وے استعمال نہ کرنے دیں, تو وہ دشمن وہاں سے حملہ ہی نہیں کر سکتا, مجبور ہے کہ خاموش ہو. یہ ایئرپورٹ دے رہے ہیں اپنا, پاکستان اپنا ایئرپورٹ دے رہا ہے یا دوسرے مالک دے رہے ہیں, ہندوستان نے بھی آفر کیا ایئرپورٹ دینے کے لیے بعد میں, آپ کو تو یاد ہوگی ساری بات, کیونکہ پیسہ دے رہا ہے ایئرپورٹ لینے کا مثلا, تو یہ اپنا ایئرپورٹ دے رہے ہیں تاکہ وہ حملہ کر سکے. اگر یہ اپنا ایئرپورٹ نہ دے تو وہ حملہ نہیں کر سکتا. میرے عزیزوں, شیطان کو ہم پر حملہ کرنے کے لیے رن وے چاہیے, شیطان کو ہم پر حملہ کرنے کے لیے ایئرپورٹ چاہیے. وہ ایئرپورٹ کیا ہے؟ ہماری خواہش ہے, ہمارا نفس ہے, ہماری مرضی ہے. اگر اپنی مرضی کا رن وے ہم شیطان کو نہ دیں, یقین جانے کبھی حملہ نہیں کر سکتا. دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی قرآن نے دی, کیا خوب دلیل دی, اور کتنا سمجھدار ہے. اللہ اکبر, چونکہ ایسے ہی نہیں ہے کتنے ہزار سال عبادت کر کے جنات کی فیری سے نکل کر کے ملائکہ تک پہنچ گیا. کہتا ہے پروردگار فبعزتک, اب یہ بات یہاں پر پڑھنے کی ہے ذرا, لیکن اب ایک وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ پروردگار کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے فبعزتک لاغوینہم اجمعین, تیری عزت کی قسم میں سب کو بہکاؤں گا, الا عبادک منہم المخلصین, سوائے ان بندوں کے جو تیرے مخلص ہیں. مخلص کے معنی کیا ہے؟ یعنی اپنی مرضی کو نہیں مانتا, تیری بات پر عمل کرتا ہے. یعنی یہ وہ بندے ہیں جن کا ایئرپورٹ ہمارے قبضے میں نہیں ہے, لہذا ہم ان پر حملہ کر ہی نہیں سکتے. ہم لاکھ چاہیں کہ حملہ کر لیں, لیکن یہ اپنی مرضی پر عمل ہی نہیں کرتا, تیرے لیے کام کرتا ہے, ایئرپورٹ ملتا ہی نہیں, ہم ان پر حملہ کر ہی نہیں سکتے. اے صلوات پڑھ دے محمد علی. شیطان نے باقاعدہ بحث کی, بحث کیا بلکہ باقاعدہ بیان کیا, تم ان کو اپنے آپ کو برا کہو, مجھے نہ کہو, ہم نے صرف بلایا تھا, تم نے دعوت کو قبول کر لیا, ہم نے کرے بھائی, دو تمہیں بلا رہے تھے, خدا اور ہم, اس کا وعدہ حق تھا, ہمارا وعدہ خلاف تھا, تم نے ہماری بات کیوں مانی؟ آخر اسی کی طرف چلے جاتے جس نے تمہارے تو صحیح وعدہ دیا تھا. جب نہیں مانی تو تم خود جانو, تم خود بھوک, تو ہم کیا کریں اس کے لیے؟ بھی کہتا ہے کہ ہم تم سے بری ہیں, ہم اس چیز سے بری جو تم نے شرک کیا. بہرحال تو الگ الگ بحث ہے, تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے خطرناک چیز کون ہے؟ سب سے خطرناک چیز یہی ہماری خواہش ہے. اسے قرآن مجید سورہ جاسیہ, افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا, کیا تم نے نہیں دیکھا ایسے انسان کو جس نے اپنی مرضی کو اپنا معبود بنا لیا؟ اب اس کا ہوا کیا نتیجے میں وہ کلرز کروں گا, چونکہ آج نہیں پہنچ پاؤں گا وہاں تک. جس نے اپنی مرضی کو اپنا الہ بنا لیا, قرآن بلا وجہ لفظ نہیں دیتا, ہماری لفظ نہیں ہے کہ جو منہ میں آیا کہہ دیا. یا بقول شخص سے کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کی زبان نہیں برساتی نالا ہے, جو آیا بہ گیا. یہ بھی نے سوچا کس کے لیے کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. قرآن مجید ہے یہ, الہ من اتخذ الہہ, جس نے اپنا الہ اپنا خدا ہوا ہو اپنی ہوا کو بنایا, اپنی ہوائے نفس کو بنایا. یعنی کیا مطلب؟ میں بدو لفظوں میں بات کو واضح کروں اور باقی چیزیں کل انشاءاللہ, جو اسے دقیق بحث ہے آپ کے سامنے وہ کل کر پاؤں گا, کیونکہ آج گنجائش نہیں ہے آگے بڑھ سکوں. یعنی کیا مطلب؟ دیکھیے جس چیز جگہ پر آپ آگے بڑھیں گے پریکٹیکل لائف میں تو کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں. میں کیا چاہتا ہوں، میرا پروردگار کیا چاہتا ہے، یہ دو چیزیں ہمارے ذہن میں ہر لمحہ ہونی چاہیے. اور یہی ہمارا امتحان ہے، یہی معرفت میں کامیابی کا راز ہے. کچھ باتیں آگے بڑھ کر کے عرض کروں گا. جس چیز پر آپ نظر ڈالیں گے ان دو چیزوں کو اپنے لیے بالکل ذہن میں خاکہ بنا لیں، دو عدد ذہن میں بنے ہو چوخانے جس میں ٹک لگانا ہو، یا یہ یا یہ یا یہ یا یہ، اسی دو میں چلتا ہے انسان. دکان پر ہم آئے ہیں دکان پر آپ کی، اور آپ کو کچھ چیز ہمیں دینا ہے، کیسے تولیں؟ دو راستے ہیں، یا اس طرح جو ہمارا دل چاہتا ہے یا اس طرح جو خدا چاہتا ہے. دو راستے ہیں، ایک انتخاب کرنا ہے ہمیں، یا اپنی مرضی کا یا خدا کی مرضی کا. ممبر پہ ہم آ کر کے بیٹھے ہیں، کیا بولیں کیا پڑھیں، وہ جو ہمارا دل چاہتا ہے یا وہ جو پروردگار چاہتا ہے. اور آگے بڑھوں، کسی نے ہم کو برا بھلا کہا ہمارے سامنے، جواب میں ہم کیا کہیں، وہ جو ہمارا دل چاہتا ہے یا وہ جو خدا چاہتا ہے. دیکھ رہے ہیں، کوئی اور نہیں، بیوی نے کھانے میں نمک تیز کر دیا، کیا کہیں، جو ہمارا دل چاہتا ہے یا وہ جو خدا چاہتا ہے. برعکس، شوہر کسی بات پر باہر سے بگڑ کر کے آیا، اس نے زوجہ کو کچھ کہہ دیا، زوجہ جواب میں کیا کہے، وہ جو اس کا دل چاہتا ہے یا وہ جو خدا چاہتا ہے کہ نہیں. آخر ہمارے پریکٹیکل لائف میں ہر جگہ پر دو راستے ہیں انسان کے لیے، اور ان میں سے ایک صراط مستقیم ہے اور دوسرا بھی صراط مستقیم ہے. ایک صراط مستقیم ہے جنت کی طرف، اور دوسرا صراط مستقیم ہے جہنم کی طرف. دونوں صراط مستقیم، چاہے اللہ کے راستے پہ چل کر کے جنت میں چلے جاؤ یا نفس کے راستے پہ چل کر کے جہنم چلے، دونوں سیدھے جا رہے ہیں بالکل اسٹریٹ. ایک راستہ وہ ہے جو انعمت علیہم کا ہے، ایک راستہ وہ ہے جو غیر المغضوب ہے، جو مغضوبین کا ہے غیر ہٹا کر کے. یہ دو راستے ہیں. میں نے عرض کیا، میں اس کی اور تحقیق بحث آپ کے سامنے کل کروں گا، آج میں صرف واضح کر رہا ہوں تھا کل کے لیے ماتا ہو جائے بات. یہ دو راستے ہمارے سامنے ہیں، ایک الہ خود پروردگار ہے معبود، ایک الہ ہماری مرضی اور ہمارا نفس ہے. انہی دو کے درمیان ہمیں اپنی پوری عمر گزارنا ہے. اب آپ آ کر کے دیکھیے، اطلبوا العلم من المهد الى الله، مرتے وقت تک یہ جنگ جاری ہے، مرتے وقت تک یہ جنگ جاری ہے کہ ہم اپنی مرضی سے یا خدا کی مرضی سے. اور یہ بات ہمیں اور آپ کو سب کو یاد رہنی چاہیے. بس آخری بات کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں صراط مستقیم، ایک صراط مستقیم تو میں مزاحن کہہ رہا ہوں آپ سے، جو جا رہا سیدھا راستہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف، ان دونوں راستوں پر بالکل لاسٹ پوائنٹ تک یو ٹرن موجود ہے. یو ٹرن جہاں سے چاہے ٹرن کر جائیں، آخری لاسٹ پوائنٹ تک، جنت پہ قدم رکھتے رکھتے یو ٹرن ہے. یعنی کیا مطلب، آنکھ بند ہوتے ہوتے موقع موجود ہے، گھوم جائے وہاں سے انسان، ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر، دونوں طرف سے. تو بس اسی لیے کیا نزاکت سے پیغمبر نے کہا ہے، جان قربان ہو جائے پیغمبر کے جملوں پر. ہزاروں بار ہم نے یہ حدیث سنی ہے، لیکن اس ضمن میں دیکھیں، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، سب نے سنا ہے. نو حدیثیں ہیں ایک کے بعد ایک، پازیٹیو، تین حدیثیں ہیں نگیٹو، کہ جو مر جائے وہ شہید ہے، مرحوم ہے، تائب ہے، مغفور ہے، جنت میں اس طرح جائے گا جیسے دنیا دنیا شوہر گھر جاتی ہے، اور جنت کی خوشبو دور سے لا آخر. نو حدیثیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، اور اس کو اہل سنت نے بھی لکھا، شیعوں نے بھی لکھا. لیکن ہر حدیث میں لفظ ماتا لگا ہوا ہے. پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے جو محبت اہل بیت پر زندہ رہے, کیونکہ محبت اہل بیت پر زندہ رہنے والے بہت ہیں. جو محبت اہل بیت پر مر جائے, یعنی موت کے وقت تک اس محبت کو باقی رکھے, یوں ٹرن نہ کر جائے کہیں سے. لیکن کتنی خطرناک ہے یہ حدیث, من مات علی حب آل محمد, یعنی پوری زندگی محبت پہ جیے, مرتے میں گھوم گیا. ہیں ایسے لوگ, تعجب نہ کیجیے گا, ہیں ایسے لوگ جو مرنے کے چند لمحہ پہلے کافر ہو کر کے مرے. پہنچے کہاں تک تھے؟ علم کی بہت بلند منزل تک, کہنا نہیں چاہتا ہوں ممبر سے. محبت اہل بیت سے پھر کے مرے. یوٹن موجود ہے ہر جگہ, من مات علی حب آل محمد. تو یہ دو راستے ہمیشہ رہیں گے, ایک اپنی مرضی کا راستہ اور ایک پروردگار کی مرضی کا راستہ. بس وہ یہ مین رکاوٹ ہے ہمارے بد کے لیے. باقی انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کروں گا اسی چیز کو. آپ دیکھیے کتنا سخت ہے جب انسان ضد پہ آ جائے کسی چیز کے لیے. بعض لوگ ایسے ضدی ہوتے ہیں کہ ضد پر آ جائے پورا گھر لڑ گیا لیکن اپنی ضد نہیں چھوڑتے. عرب میں اس طرح تھا, چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر سالوں جنگ ہو رہی ہے, نسل لڑ رہی ہے. کیا ہوا کہ ہمارے پر دادا نے یہ بات کہی تھی کہ پانی ادھر سے جائے گا, اب ادھر ہی سے جائے گا. تین نسلیں کام آ گئی لیکن پانی ادھر ہی سے جائے گا. جنگ ہو رہی ہے اس پر. عربوں کا مزاج تھا یہ, تاریخ عرب کی دیکھیے, عربوں کا مزاج تھا یہ. عرب میں خاندان قریش, قریش میں ہاشمی خاندان, اور ان ہاشمیوں میں قمر بنی ہاشم, ابو الفضل العباس, کہ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جس کی شجاعت کا حال یہ تھا کل یا اس سے پہلے کہ 12 برس کے سن میں لوگ مولا کائنات سے دھوکا کھا رہے تھے کہ علی ہے, علی ہے, اور اس نے تلوار نکال کے خط کھینچا کہ خیمے یہاں سے نہیں ہٹے, یہ خیمے ہم نے اپنی زمین پر لگائے, دریا کے کنارے سے خیمے نہیں ہٹیں گے. کس کا چیلنج ہے؟ عرب, ہاشم, قبر بنی ہاشم, بزدل نہیں, بہادر, جس کی نظروں میں اس لشکر کی کوئی اوقات نہیں ہے جو سامنے کھڑا ہے. ابھی میں نقل کروں گا آپ کو جناب عباس کی جنگ کا حوالہ دے کر کے. ایسا نہیں کہ عباس کا بلا بنا نہیں لڑے, کیسے نہیں. تلوار نکال لی, خبردار اگر کوئی ادھر ادھر آ گیا. لیکن جب اسی شخص نے یہ سمجھ لیا کہ مولا کی مرضی یہ ہے کہ خیمے ہٹا لیے جائیں, مولا کی مرضی یعنی خدا کی مرضی, مالک چاہتا ہے کہ خیمے ہٹ جائیں, کیونکہ امام یعنی مرضی الہی کا پیکر. تاریخ دیکھیے, یہ بھی نہیں کہا چچا ہٹا لو, خود عباس بیٹھے خیموں کے تنابے کھول لیں. یہ ہے عباس, جہاد ابو الفضل العباس یہ ہے. قوت بازو کے زور پر تلوار چلانا آسان ہے, مولا کی مرضی کے لیے اپنی خواہشات کا خون کر دینا مشکل ہے. تو یہ کمال ہے جناب عباس ہے. یہ نہیں ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں, میں ہوں کون جو کیا چاہتا ہوں. اصل یہ ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں, ان کی مرضی کیا ہے. یہ معرفت, اور اسی سے معرفت میں اضافہ ہے, اور جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا مقام بڑھتا جائے گا. آپ کو معلوم جناب عباس کا مقام کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں, کان عم العباس, انا للعباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلتن یحبتہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، اللہ کے نزدیک ہمارے چچا عباس کا مقام اتنا ہے، اتنا بلند مقام ہے قیامت کے دن جس پر سارے شہداء رش کریں گے، یعنی معصومین ائمہ طاہرین کے بعد کسی کا مقام اتنا بلند نہیں جتنا عباس کا بلند ہے، وہ بدر کے شہداء ہوں، احد کے شہداء ہوں، کوئی بھی ہو، امام فرما رہے ہیں یغبتہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، اول تاریخ سے لے کر کے آخر تاریخ تک جتنے بھی شہید ہوں گے سب مقام عباس پر رش کریں گے۔ یہ مقام کیوں ملا؟ بہادری کی بنیاد پر، بہادری کے جوہر تو کربلا میں عباس کے دکھے ہی نہیں، اور شاید یہ بھی ایک وجہ ہو کہ عباس کے بہادری کے جوہر نہیں دکھنے دیے گئے کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ تلوار کے زور پر عباس کا یہ مقام ہے، بلکہ عباس کی کا مقام یہی ہے جو عباس بیٹھے تنابے کھول لیں کہ اپنے آپ کو ان کے سامنے کچھ نہیں سمجھ رہے۔ آپ دیکھیے ذرا سا غصے میں آ جائے انسان تو نہ بھائی دیکھتا ہے، نہ باپ دیکھتا ہے، نہ چھوٹا دیکھتا ہے، نہ بڑا دیکھتا ہے، لیکن عباس غیظ میں ہے۔ لیکن اگر امام حسین کا نہیں بیٹا، نہیں بھیا چلو ختم ہو گئی بات، یہ نہیں چاہ رہا کچھ نہیں، کہنا بہت آسان ہے ممبر سے، پریکٹیکل لائف میں بہت مشکل ہے، اور چپ رہنا مہم نہیں ہے، توجہ کیجیے، ممکن کوئی سیاستن مصلحتن چپ ہو جائے کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، اس لیے نہیں بلکہ دل سے ان کی مرضی پر راضی ہو گیا، یہ مہم ہے، اس کی ارزش ہے، اس کی قیمت ہے۔ کھول لیے خیمے عباس نے، ہٹ گئے ابوالفضل العباس، کیا گزری علی کے بیٹے پر ایسی اس وقت میں، کیا گزری ام البنین کے لال پر، لیکن آسان ہے ابوالفضل العباس کے لیے، مولا نہیں چاہ رہے تو کچھ نہیں، بس اب نام آ گیا ہے غازی کا، دو لفظ اسی جگہ پر سن لیں، بات تمام کر رہا ہوں۔ روز عاشور کیا، بلکہ جب سے کربلا میں آئے ہیں عباس دشمنوں کے بچاؤ کے لیے خیموں کا تلایا پھرتے رہتے ہیں، ابوالفضل العباس کی نظریں دشمنوں پر رہتی ہیں، اتنے شریف نہیں ہے وہ لوگ کہ نہ آئیں۔ روز عاشور محاذ جنگ کی کچھ اس طریقے سے ہے، خیمے کے ایک جانب پشت خیمہ پر خندق کھو دی گئی ہے اور اس میں آگ روشن کی گئی ہے تاکہ دشمن ادھر سے نہ آ سکے، سب سے پیچھے جو خیمے ہیں وہ اہل حرم کے ہیں، سیدانیوں کے ہیں، اس کے آگے بنی ہاشمی خیمے ہیں، اس کے آگے انصار کے خیمے ہیں، سب سے پیچھے آگ روشن، ادھر دشمن نہیں آ سکتا، خندق کھدی ہوئی ہے، ایک طرف سے امام حسین کی فوج ایک ایک کر کے جا کر کے لڑ رہی ہے، ایک جانب اکیلے ابوالفضل العباس پوری فوج کو روکے ہوں گے۔ ایسے موقع پر جناب زہیر آئے، کہتے ہیں عباس گھوڑے سے اترو، میں تم کو تمہارے بابا کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ مقتل کی فکر پڑ رہا ہوں، خطابت نہ سمجھیے گا۔ جناب عباس نے کہا زہیر دیکھ نہیں رہے فوجیں بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہی ہیں، یہ کسی بات کے سننے کا وقت نہیں ہے، لیکن چونکہ تم نے بابا کا نام لیا ہے بغیر سنے گزر بھی نہیں سکتا، ایسے ہی بتاؤ گھوڑے سے نہیں اتروں گا۔ کھڑے ہیں عباس گھوڑے پر بیٹھے ہیں، زہیر نے کہا عباس تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری ماں سے تمہارے بابا نے کیوں شادی کی تھی؟ کہ ایک بہادر فرزند پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ عباس یہ وہی دن ہے جس دن کے لیے تمہارے باپ نے تمہیں ذخیرہ کیا تھا، یہ سننا تھا ایک انگڑائی لی تو ذرا کی کڑیاں ٹوٹ گئی، ٹھوکر ماری رکاب ٹوٹ گئی، کہتے ہیں اتشجعنی یا زہیر، اے زہیر تم مجھے جوش دلانے آئے ہو، آرائی تو کام آرائی تقت تو، ابھی میں تم کو خود دکھاؤں گا جو تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اور زہیر سردار قبیلہ ہے، زہیر بھی کوئی معمولی انسان نہیں ہے جنگی میدان کے، ایک ماہر جنگی ہے زہیر، اور زہیر سے کہنا بھی تم کو وہ دکھاؤں گا جو تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اتنی دیر میں گفتگو میں فوجیں قریب آ چکی تھی، زہیر کہتے ہیں عباس فوجوں میں جھمٹے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے عباس کی آتشی تلوار کسی نیزار پر چل رہی ہو، کہ سر اچھل رہے تھے فوج کے اس طریقے سے. اور اسی میں حملے میں جناب عباس نے مارد سے جنگ تن بتن کی، آمنے سامنے کی جنگ. مارد عرب کا مشہور نیزہ باز. جناب عباس جب سامنے آئے، یہ بختل نے لکھا ہے، تو اپنی تلوار کو نیام میں رکھا اور کہا مارد آج میں تجھ کو تیرے ہی نیزے سے ماروں گا. مارد نے نیزہ مارا، عباس نے کنارے ہٹ کر کے نیزے کو پکڑ لیا، اور اب یہ ہاتھ چھوڑ دے نیزہ یا کلائی ٹوٹ جائے، نیزے کو چھین کر کے مارد کو مارا. اور کتنے لوگوں کو مقتل نے، تو تعداد بھی لکھی ہے میں کہنا نہیں چاہتا، کتنے لوگوں کو ابو الفضل عباس فنار کر کے واپس آئے کہ زہیر دیکھا ایسا ہے عباس. یہی تو وجہ ہے کہ جب عباس خود چلے ہیں نہر کی طرف تو نظروں سے فوجیں بھاگ رہی ہیں، کیونکہ عباس کا جہاد دیکھا ہے لوگوں نے. اور اب سب سے آخری جو حسین ابن علی کی طرف سے میدان جنگ میں آئے جناب عباس ہے، کبھی اس پر گفتگو کروں گا، آپ سوچئے گا اس بارے میں. سب سے آخری جو شخص میدان میں گیا لڑنے کے لیے، علی اصغر لڑنے نہیں آئے تھے، سب سے آخری جو شخص میدان میں گیا مدینہ طرف گیا ہے ابو الفضل عباس ہے، امام حسین کے پہلے. ایک بار جب عباس نے گھوم کے دیکھا تو ساری فوج جا چکی تھی، قریب آئے سر جھکا ہوا ہے ابو الفضل عباس کا، چہرے پر آثار خوف خدا نمایاں ہے. کہتے ہیں آقا اب غلام کو بھی اجازت دے دے. کہ عباس تم تو ہمارے لشکر کے علمدار ہو، اے مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ مصلحت پروردگار، اسی وقت میں بچوں کی ایک آواز آئی العطش، امام حسین نے اسی آواز کو عباس کو روکنے کا مقصد بنا دیا. کہ عباس اگر جا رہے ہو تو جاؤ ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو. جری سمجھ گیا کہ کیا ہوا، لیکن اللہ رہتا آتے امام خیمے میں آئے، وہ خیمہ جو صرف پانی کے لیے بنایا گیا تھا، جہاں پانی رکھا جاتا تھا. سنیں گے آپ کیا دیکھا ابو الفضل عباس نے، کہ چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزوں کو سینے سے لگائے لیٹے. چونکہ مشکیزوں میں کچھ نمی سی باقی ہے، سینے سے لگائے لیٹے، دل پھٹ گیا غازی کا. آواز کی سکینہ مشکلا، چچا کہاں؟ کہ میں پانی لینے جا رہا ہوں. اب اس کے بعد جو مسائل ہیں آپ جانتے ہیں، سنا ہے آپ نے، میں تفصیل سے نہیں پڑھا، یہ بات ختم کر رہا ہوں. مشک لے کر کے عباس چلے. میرے عزیزوں، کربلا کے صحرا میں 3 دن کی پیاس میں ابو الفضل عباس کے لیے لڑنا بہت آسان تھا، یہ مشک بچانا بہت مشکل تھا. کہ جہاں چاروں طرف سے تیر آ رہے ہو، عباس کی شجاعت کو حسین نے مشک سے باندھ دیا. چونکہ امام حسین جانتے ہیں اگر عباس لڑنے کی غرض سے میدان میں گیا تو پھر نقشہ کچھ اور ہوگا. لیکن اب روکے بھی کیسے عباس کو؟ اس سے پہلے اگر عباس نے تلوار نکالی تو یہ کہہ کے روک دیا گیا کہ عباس بھی کربلا نہیں ہے. لیکن اب امام حسین عباس کو کیا کہہ کے روکے؟ آخر شجاعت عباس کو مشک سے باندھ دیا حسین نے. کوئی روایت آپ نہیں دکھا پائیں گے کسی مقتل کی کہ جب عباس نہر کی طرف جا رہے تھے تو ایک بھی زخم آیا ہو ابو الفضل عباس کے. علی کا بیٹا اتنا فنون جنگی کا ماہر ہے کہ پہلے حملے میں عباس سے گھاٹ خالی ہو گیا. پہلے حملے میں جناب عباس کے فوجیں بھاگ گئی نہر کے پاس سے، 4,000 کے لشکر نہر پر لگا ہے، لیکن ایک حملے میں سارے کے سارے بھاگ گئے. اور عباس نے القمہ میں مشکیزے کو ڈال دیا، اور اس سے آگے نہ پڑھ سکوں گا، بس بات تمام کرتا ہوں اسی جگہ پر. آپ نے سنا ہے کہ جناب عباس نے ایک چلو پانی لیا اور لے کر کے عباس نے اٹھایا اور اٹھا کے پھینک دیا. راوی کہتا ہے فذکر عطش الحسین فرماہ، جناب عباس نے ارادہ یشرب، یہ چاہا ارادہ کیا کہ پیئے، لیکن اپنے بھائی کی پیاس کو یاد کیا تو پھینک دیا. جناب عباس نے ارادہ کیا، یہ تجھے کیسے معلوم؟ یہ راوی کیسے معلوم کہ عباس نے پینے کا ارادہ کیا؟ نہیں، پھر اٹھایا کیوں جب پینا نہیں تھا تو؟ مجھے نہیں معلوم ابو الفضل عباس نے، یقیناً یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ عباس نے پانی کیوں اٹھایا، نہیں معلوم. خود ابو الفضل عباس بتائیں کہ پانی کو کیوں اٹھایا گیا. شعراء نے اپنے خیالات پیش کیے، ذاکروں نے اپنے خیالات پیش کیے، لیکن مجھے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ عباس نے پانی کیوں اٹھایا. لیکن ایک بات ضرور کہہ رہا ہوں، سوچئے گا اسے، مولائے کائنات کا وقت آخر ہے، علی ابن ابی طالب دنیا سے جانے والے ہیں، 21ویں کی رات ہے. مولا نے آخری وقت میں وصیتیں شروع کی، اپنی تمام اولاد کو علی نے جمع کیا، وصیتیں کی، امام حسن کے حوالے کیا ایک کو، یا ہم تمہارے بعد تمہارے امام ہیں، ان کی اطاعت تم پر واجب ہے، ان کا خیر، ساری باتیں. آخر میں ام البنین سے کہا، ام البنین میرے عباس کو لاؤ. سن 26 کی جناب عباس کی ولادت ہے، سن 40 کی مولا کی شہادت ہے، ابھی 14 برس کے ہیں عباس، 14 برس کے عباس ہیں. جناب عباس کو مولا نے بلایا، اپنے لاغ کو علی نے سینے سے لگایا. مولا بہت روئے، کیسے نہ روئے علی جس کا عباس جیسا بیٹا ہو، اور نہیں معلوم عباس کے بدن پر علی کیا کیا دیکھ رہے ہیں. آخر میں ابو الفضل عباس ایک وصیت کی مولا نے مقتل میں اس کو لکھا، کہتے ہیں یا بنیا اذا کان یوم عاشورا وتکل دخلت المشروع لا تشرب الماء ویاخوک الحسین عطشانا. اے میرے بچے، میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ ہر ماس بندتن میں ہر ایک نے یہ چاہا کہ میرا کوئی نہ کوئی تذکرہ روزے عاشور ہو. جناب سیدہ نے وصیت کی، جب حسین جائے تو میری طرف سے گلے کے بوسے لے لینا تاکہ جناب سیدہ کی یاد روزے عاشور رہے. علی ابن ابی طالب نے بھی انتظام کیا کہ میں بھی کربلا کے روز کے لیے کچھ کہوں. اے عباس، جب روزے عاشور آئے اور نہر میں داخل ہونا تو پانی نہ پینا، عباس پانی نہ پیتے. علی کی تربیت ایسی ہے، لیکن مولا نے چاہا میرا بھی ذکر زندگی سے نہ کسی خاص طریقے سے ہو. مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، عجب نہیں جب نہر میں داخل ہوئے ایک چلو پانی لیا، نجف کا روح لیا ہو. اے بابا، تیرے بیٹے نے تیری وصیت.
لعنة الله على القوم الظالمين.